مرشدی محبوبی مجدد زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. عنوان ہے بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے. ہر شعر کے اندر نعمتوں کا ذکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے. بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے. بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے. با امید نصیحت دوستو اس کی اشاعت ہے. بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے. با امید نصیحت دوستو اس کی اشاعت ہے. جسے حاصل کرم سے ان کے توفیق انابت ہے. انابت یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے. شیخ کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے. نائبین انبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء. جسے حاصل کرم سے ان کے توفیق انابت ہے. یقیناً اس کو حاصل رشک صد اقلیم دولت ہے. یقیناً اس کو حاصل رشک صد اقلیم دولت ہے. جو دنیا کی عیش و آرام اور دنیا کی دولت اور دنیا کی سلطنت اور خزانے جب انسان آنکھ بند ہوگی انسان کی قبر میں چلا جائے گا تو سب یہیں کے یہیں رہ جائے گا. اور جو حضرت نے فرمایا کہ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے. آنکھ بند ہونے کے بعد وہی لمحات وہی اللہ کی یاد اس کے کام آئے گی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ رقم فرمایا ہے, بیان فرمایا تھا کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف لے جا رہے تھے اور تخت کی شان یہ تھی, حضرت نے فرمایا کہ اس پر 600,000 کرسیاں ہوتی تھیں, ان میں وزراء اور سارے درباری کرسیوں پر بیٹھے ہوتے تھے اور پرندے اس تخت پہ سایہ کرتے تھے. اور 500 برس کی مسافت دن میں اور 500 برس کی مسافت شام میں طے کرتا تھا. اتنی بڑی سلطنت. ہواؤں پر ان کو حکومت دی تھی اللہ نے, پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے اور بہت ساری کرامات اللہ تعالی نے معجزے ان کو عطا فرمائے تھے. لیکن جا رہے تھے سفر پر تو دیکھا کہ ایک نور زمین سے لے کر آسمان تک گیا. جب تحقیقات کے لیے بھیجا تو ایک شخص نظر آیا زمین پر, اس کو پکڑ کر جنات نے ہواؤں نے حاضر کر دیا کہ یہ جو ہے اس کے پاس سے یہ نور نکلا جو آسمان تک دیکھا گیا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے کیا عمل کیا؟ اس نے کہا کوئی عمل نہیں کیا, میں نے تو اتنا کہا تھا کہ سبحان اللہ ما اوتیا آل داؤد, یہ پاک ہے وہ اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے آل داؤد یعنی داؤد علیہ السلام کی اولاد کو کیا شان بخشی ہے, کیا سلطنت بخشی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص سے کہ تیرا یہ سبحان اللہ کہنا سلطنت داؤد سے کہیں زیادہ, سلطنت سلیمان سے, تخت سلیمانی سے کہیں زیادہ افضل ہے. کہ یہ سلطنت میری یہیں رہ جائے گی اور تیرا یہ سبحان اللہ کا نور قیامت تک قائم رہے گا. اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انبیاء علیہ شاہراہ انبیاء پر چلنا نصیب ہو جائے, شاہراہ اولیاء پر چلنا نصیب ہو جائے, تو وہ سلطنت ہفت اقلیم, بلکہ حضرت یہاں فرما رہے ہیں 100 سلطنتوں سے زیادہ قابل رشک ہے, زیادہ قیمتی ہے. جسے حاصل کرم سے ان کے توفیق انابت ہے. یقیناً اس کو حاصل رشک صد اقلیم دولت ہے. کرم ہے ان کا جو حاصل تجھے حسن خطابت ہے. کرم ہے ان کا جو حاصل تجھے حسن خطابت ہے، مگر رب کی مشیت پر ہی تاثیر ہدایت ہے، مگر رب کی مشیت پر ہی تاثیر ہدایت ہے۔ حسن خطابت یعنی تقریر کا جوش بیان جولانی، یہ سب چیز اللہ کی عطا ہوتی ہے اور ان کے کرم سے عطا ہوتی ہے بلا استحقاق، استحقاق بھی نہیں ہوتا، صلاحیت بھی نہیں ہوتی، قابلیت بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کی تاثیر یعنی لوگوں پر اس کا اثر، یہ بھی اللہ کی مشیت، اللہ کے فضل اور رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جب تک ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، حضرت والا نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل، تین چیزیں ہدایت کے لیے ضروری ہیں، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی مشیت ہو، مرضی ارادہ۔ کرم ہے ان کا جو حاصل تجھے حسن خطابت ہے، مگر رب کی مشیت پر ہی تاثیر ہدایت ہے۔ اگر حاصل کسی کو راہ حق پر استقامت ہے، اگر حاصل کسی کو راہ حق پر استقامت ہے، تو یہ اللہ کی جانب سے رحمت اور نصرت ہے، تو یہ اللہ کی جانب سے رحمت اور نصرت ہے۔ اگر حاصل کسی کو راہ حق پر استقامت ہے، تو یہ اللہ کی جانب سے رحمت اور نصرت ہے۔ اِلّا مَا رَحِمَ رَبِّی، جو حضرت نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلّا مَا رَحِمَ رَبِّی۔ اس نفس جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پہلو میں ہے، جو ہمارا دشمن ہے، ہر لمحہ جو ہے اس تاک میں رہتا ہے کہ کہاں ادھر ہی غافل ہوا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، نفس کا اشدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، دلا مانے دل، نفس کا اشدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں۔ یہ ہر وقت ہماری تاک میں ہے، لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ، اگر ہزاروں جال ہمارے آگے بچھے ہوئے ہوں شیطانیت کے اور مکر و فریب کے اور گناہ کے، لیکن اگر آپ کی رحمت کا سایہ ہو، آپ کا فضل ہو، تو یہ ہزاروں جال ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ کائنات کی کوئی طاقت ہمیں آپ سے جدا نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا سایہ جب تک رہے گا اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، تبھی بندہ شیطانی کاموں سے بچ سکتا ہے۔
اگر حاصل کسی کو راہ حق پر استقامت ہے،
اسی کو مانگنے کا طریقہ بھی حضرت نے فرمایا کہ یہ مانگا کرو، ہر نماز کے بعد حضرت نے سکھلائی یہ دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیجیے۔ معلوم ہوا کہ اچھا خاصا انسان چلتے چلتے اس کا قلب ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اگر اللہ کی رحمت کا سایہ نہ ہو۔ فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں، یعنی دیکھ لیجئے ہدایت ملنے کے باوجود کتنا خطرہ ہے کہ دل ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ انسان ناز کرنے لگے کہ ہم تو ہدایت پر ہیں، اللہ والوں سے تعلق ہے، نماز روزے کی توفیق ہو رہی ہے، ذکر اذکار کی توفیق ہو رہی ہے، کسی لمحے بھی انسان کا دل اپنی شامت عمل کی وجہ سے ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ پناہ مانگی اللہ سے اور اللہ سے نعمت مانگی کہ اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچائیے۔ بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت پر بھی رکھا، اس کے باوجود خدشہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اے اللہ ہبہ کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا ہبہ جو ہے اس میں بھی کوئی قابلیت، کوئی صلاحیت، کوئی استحقاق نہیں ہوتا، ہبہ تو بس ہبہ ہوتا ہے، دے دیا بس۔ اے اللہ اپنے خزانوں سے، من لدن کا، حضرت نے فرمایا کہ یہ من جو ہے اور لدن کا جو ہے یہ تڑپانے کے لیے ہے، عشق میں تڑپے، تڑپ سے مانگے اللہ سے کہ اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں کیا دیجئے، وہ رحمت جس کی برکت سے ہمارا دل ٹیڑھا ہونے سے بچ جائے۔ یہ رحمت خاصہ ہے، اس کو مانگنا چاہیے. مل لدن کا رحمہ انک, کیا ہے آگے, انک انت الوہاب, کیونکہ آپ بڑے وہاب ہیں, بڑے دینے والے ہیں. لینک انت الوہاب, کیوں ہم ہبا مانگ رہے ہیں آپ سے, کہ آپ کیونکہ بڑے وہاب ہیں, بڑے دینے والے ہیں, بڑے عطا کرنے والے ہیں. اگر حاصل کسی کو راہ حق پر استقامت ہے تو یہ اللہ کی جانب سے رحمت اور نصرت ہے. اگر خون تمنا سے ہمارے دل میں حسرت ہے, یہاں حضرت تسلی دے رہے ہیں کہ خون تمنا کر رہے ہو تو پریشان مت ہو اور زیادہ غم مت کرو, اس خون تمنا سے جو حسرت پیدا ہوئی اس کا انعام تو دیکھو. یہ تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ مجاہدہ لیے جا رہے ہیں اور بندہ جو ہے بس حسرت غمی اٹھایا جا رہا ہے, غم حسرت اٹھا رہا ہے اور کچھ پا نہیں رہا, وہ نقد انعام اللہ دیتے ہیں اس کا. یہ اللہ کی مہربانی اور احسان ہے, اگر اللہ تعالیٰ یہ انعام نہ بھی دیتے تو بھی ہمیں تو اللہ کی فرما برداری ہی کرنی تھی. یہ اللہ کا احسان پر احسان ہے کہ ہمیں ان سے مجاہدہ لے کے تھوڑا سا اور اس کا انعام, بڑے بڑے انعامات دے رہے ہیں. اگر خون تمنا سے ہمارے دل میں حسرت ہے مگر پوشیدہ اس میں ان کی قربت رشک جنت ہے, مگر پوشیدہ اس میں ان کی قربت رشک جنت ہے. اللہ کا قرب مل جائے, اللہ مل جائے تو وہ تو جنت تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. جنت تو مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے, کہاں مخلوق اور کہاں خالق, کوئی برابر ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم یک اللہ کفو, یہ ہمارا کوئی ہمسر نہیں, کوئی برابری کر نہیں سکتا. اگر خون تمنا سے ہمارے دل میں حسرت ہے مگر پوشیدہ اس میں ان کی قربت رشک جنت ہے. رشک جنت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو, اپنے راستے میں مجاہدات اٹھانے والوں کو, اپنا دل توڑنے والوں کو, غم حسرت کھانے والوں کو, خون تمنا خون آرزو کرنے والوں کو وہ لذت عطا فرماتے ہیں جو دونوں جہان سے بڑھ کر ہوتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی رہتے ہیں. جو اللہ کے لیے خون آرزو کرتا ہے, خون حسرت اٹھاتا ہے, اس کے دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں. حدیث قدسی ہے نا, انا عند المنکسرتی قلوب ہوں, میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. تو جو اپنا دل توڑتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ماں اپنی تجلیات ماں اپنی صفات کے آ جاتی ہے. اور اس کا مزہ دو جہاں سے بڑھ کر کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ خالق لذات عالم ہے, خالق عالم, خالق لذات عالم, خالق نمکیات لیلائے عالم ہے. حضرت کا ہی ملفوظ ہے. تو جب خالق لذات عالم اور خالق حسن لیلائے عالم جب دل میں آ جائے گا تو سارے کے سارے عالم کی لذات گویا ایک کیپسول میں گھل کر دل میں داخل ہو جائیں گے. حضرت نے فرماتے تھے کہ بھائی سارے عالم کے سیب اگر رکھ دیے جائیں تمہارے سامنے, اور سارے عالم کے انگور رکھ دیے جائیں, اور سارے عالم کے گنے بھی رکھ دیے جائیں, اور قورمے بریانی اور خوب لذات عالم رکھ دی جائیں تمہارے سامنے, اور حسینانہ عالم بھی رکھ دی جائے, اور تم ان سے کتنا مزہ اٹھا سکتے ہو؟ غیر فانی اور غیر محدود مزہ, عارضی مزہ. تھوڑا سا سیب کھا لو گے, کلو دو کلو کھا لو گے, کلو دو کلو انگور کھا لو گے, اور قورمہ بریانی کتنا سمیٹ لو گے. اور دوسرے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ زبان جو ہے یہ, اس میں اللہ تعالیٰ نے لذت کے تار بچھا دیے ہیں, لیکن یہ لذت کے تار حلق تک ہیں, بس اس کے نیچے نہیں ہیں. منہ میں لقمہ رکھا تو لذت زبان پہ آ گئی, جیسے ہی حلق سے نیچے اترا اتر گئے گھاٹی ہو گئے ماٹی. اب اس کے بعد اس کا کوئی وجود نہیں ہے لذت کا, بس ایک تصور سا قائم ہے کہ ہاں بھائی کھائے, لیکن حقیقت میں لذت نہیں ہے. تو کتنی لذت آدمی اٹھا سکتا ہے, اور پیٹ بھی خراب ہو جائے گا, پونپوں کرے گا صبح, اور کیا چیز بن کے وہ نکلے گی. لیکن اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو حاصل کر لو تو بیک وقت ایک کیپسول میں ایک اللہ کا نام لے گا تو سارے عالم کی لذات گھل کے اس کے قلب میں داخل ہو جائیں گی, ہے نا. اس لیے قربت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رشک جنت ہے. اگر خون تمنا سے ہمارے دل میں حسرت ہے مگر پوشیدہ اس میں ان کی قربت رشک جنت ہے.
گناہوں کی تمنا آہ ظالم کیسی فطرت ہے، گناہوں کی تمنا آہ ظالم کیسی فطرت ہے، کہ جس کی ابتدا تا انتہا ظلمت ہی ظلمت ہے۔ بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تبھی سے اس کے دل میں اندھیرا، پریشانی، بے چینی، بے سکونی داخل ہو جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، نہ ہم آئے نہ تم آئے کہیں سے، پسینہ پہنچیے اپنی جبیں سے۔ تو جب بندہ پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو خوفزدہ ہو جاتا ہے، کپ کپاتا ہے، پسینہ آتا ہے، پریشان اور بے سکون ہو جاتا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، ارادے ہی سے جو ہے ظلمت شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اور بے چینی اور ظلمت، کیونکہ عارضی لذت تو اٹھائی لیکن مجرمانہ تھی، تو گناہ کر کے بھی اس کو چین نہ آیا۔ اب اگر توبہ نہیں کرے گا تو پھر دوبارہ شیطان پھر گناہ کرائے گا، پھر بھی اگر توبہ نہ کیا تو آہستہ آہستہ پھر پسینے آنا بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ گناہ پر گناہ کر کے اصرار شرعی کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے توفیق توبہ بھی سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
گناہوں کی تمنا آہ ظالم کیسی فطرت ہے، کہ جس کی ابتدا تا انتہا ظلمت ہی ظلمت ہے۔
مقطع حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ۔
ہمیشہ یاد رکھنا ان کو اختر درد نسبت ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ان کو اختر درد نسبت ہے، نہیں ہے صاحب نسبت جو ظالم اہل غفلت ہے۔
یعنی مسجدوں کے اندر تو تسبیحات چل رہی ہیں، نوافل چل رہے ہیں، خوب جو ہے وہ عبادت ہو رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن جب مسجد سے باہر نکلتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ صوفی کو اگر دیکھنا ہو تو مسجد سے باہر دیکھو کہ بازاروں میں کیسا ہے، بازاروں میں نگاہ خراب تو نہیں کرتا، کہیں ادھر ادھر تو نہیں دیکھتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور اللہ کی غضب اور ناراضگی تو نہیں لیتا، وہاں دیکھو اس کو صوفی کو کہ یہ وہاں کیسا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو ظالم اہل غفلت ہے، یعنی جب مسجد میں تو خوب عبادت کر رہا ہے اور گھر میں جا کر چھپے چوری کوئی ننگی فلم دیکھ رہا ہے یا گانے سن رہا ہے یا شرعی پردہ نہیں کر رہا، جیسے ہمارے سرو صاحب سناتے ہیں، بھابھی سالی کو مکھن لگاتا ہے ڈبل، پوچھتا ہے بھابھی ڈبل لگاؤں کہ سنگل لگاؤں، لگانے کی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ظالم اہل غفلت ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ مسجد میں تو اللہ دیکھ رہا تھا اور یہاں گھر میں تو اللہ ہے نہیں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ تو نسبت جو ہے، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے۔ ہر وقت جو ہے، ہر دم اللہ سے ایسا تعلق جڑا ہوا ہو، بندے کو اللہ سے اور اللہ کو بندے سے، دونوں طرف سے جب تعلق ہوگا تو وہ ہے اصل نسبت۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ تو سمجھے کہ ہمارا تعلق اللہ سے خوب ہے، ہم تو خوب عبادت کر رہے ہیں، ذکر اور اس میں مزہ بھی آ رہا ہے، مزہ تو آتا ہے عبادت میں، لیکن بات جب ہے کہ جب مزہ نہ آئے، جب بھی تو اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بھی تو بچو، تب تو بات ہے، تب عشق کی دلیل تو یہی ہے کہ جو جہاں دل چاہ رہا ہو کہ دیکھ لے، وہاں اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے نہ دیکھے، تب یہ سچا عاشق ہے۔ تو نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے۔ ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہمارا نام اولیاء اللہ کی فہرست میں ہے، حالانکہ وہاں رجسٹر میں ہمارا نام بھی نہیں اولیاء، ایسا نہ ہو۔ تو نسبت جو ہے دونوں طرف سے ہوتی ہے، اللہ کو بندے سے تعلق ہو جائے اور بندے کو اللہ سے تعلق ہو جائے۔
ہمیشہ یاد رکھنا ان کو اختر درد نسبت ہے، نہیں ہے صاحب نسبت جو ظالم اہل غفلت ہے، بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے، بامید نصیحت دوستو اس کی اشاعت ہے۔
پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانہ، پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانہ، زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ، زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ، پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانہ، پھر نعرہ مستانہ اے دل دیوانہ، زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ، پھر اشک بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو، پھر اشک بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو، پھر صحرا نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ، پھر صحرا نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ۔
اشک بدامہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، ان کی یاد میں دامن آنسوؤں سے تر ہونا، اور صحرا نوردی کے معنی بھی یہی ہے کہ جنگل جنگل قریا قریا اللہ کی محبت میں پھرنا۔
پھر اشک بدامہ ہو پھر چاک گریباں ہو، پھر صحرا نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ، کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ، صحرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ۔
اللہ کا دیوانہ جو ہے، خلق پس دیوانہ، وہ دیوانہ بکارے، وہ اللہ کی محبت میں پھر رہا ہے۔ یہ کوئی اشتہار بھی نہیں تھا، لیکن کسی کو اطلاع بھی نہیں تھی۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں حضرت نے ارادہ فرمایا کہ صبح صبح جنگل کی سیر بھی کریں گے اور وہاں ذکر اللہ کریں گے، تو کسی کو خبر، حضرت چاہتے تھے کہ بالکل تنہائی میں، تنہائی ہو، اللہ کو تنہائی میں یاد کیا جائے، لیکن وہ صبح دیکھا تو 50-50 گاڑیاں جو ہے وہ جنگل میں منگل ہو گیا۔ ایسے اللہ کی محبت میں لوگ کہتے ہیں، خلق پس دیوانہ وہ دیوانہ بکارے، دیوانے کو تو ایک ہی کام ہے کہ اللہ کے عشق و محبت میں دیوانہ وار اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور اللہ کے آگے تمام حالات پر تسلیم سر کیے ہوئے ہے، تو لیکن جو ہے وہ خلق جو ہے اس کے پیچھے بھاگی چلی جا رہی ہے۔ اہل خیرت کو دیکھا کہ ان پر فدا ہوئے،
کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ، صحرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ، رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا، رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ۔
زندہ کے معنی قید خانہ، اولیاء اللہ کے لیے دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، ہے نا، یہ نا کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانے کی طرح ہے، کیونکہ یہاں پابندیاں ہی پابندیاں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تمام عمر تڑپنا ہے موج مضطر کو، کہ اس کا رقص پسند آ گیا سمندر کو۔ اللہ کے دیوانے جو ہے وہ اس معاشرے کے نہیں ہوتے، دنیا کے نہیں ہوتے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، ان کو تو اللہ کی یاد ہی سے کام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، ہر وقت پابندی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، تو یہ پابندی سے جو گھبرا گیا وہ سچا عاشق نہیں۔ یہ پابندیاں جب اپنے اوپر لاگو کر لو گے اور ان کی محبت کی غم کی تلواریں کھاتے رہو گے، تو اس زخم حسرت پہ بھی ایسی لذت حاصل ہوگی کہ ساری کائنات کی دولت بھی، اگر اس کو، حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کا ایک کانٹا چبھ جائے تو سارے عالم کے پھول اگر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں تو اس کی سلامی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ ایسا لذیذ غم ہوتا ہے جب انسان اللہ کے راستے میں قدم رکھتا ہے، شروع شروع میں گھبراتا ہے، لیکن اسی لیے مرشد ہوتا ہے۔ مرشد کو اگر اپنے اوپر رکھے گا, اس کا سایہ رہے گا تو اس کو سنبھالتا رہے گا, ہمت دلاتا رہے گا, تسلی دیتا رہے گا اور اس کو چلاتا رہے گا, انگلی پکڑ پکڑ کے چلاتا رہے گا حتیٰ کہ وہ چلنا سیکھ جائے گا. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے 6-8 مہینے کا, اس کے بعد وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے, باپ اس کی انگلی پکڑ پکڑ کے اس کو سکھلاتا ہے, پھر اس کو سکھاتا رہتا ہے کہ ایسے چلو ایسے چلو, تو گرتا پڑتا رہتا ہے لیکن باپ اس کو سنبھالتا رہتا ہے. پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ چلنا شروع کر دیتا ہے, پھر بس وہ خود ہی اپنا راستہ طے کرتا ہے, تھوڑی بہت رہنمائی باپ کر دیتا ہے, باقی وہ اپنا کام پھر خود کرتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں چلنے والے بندوں کی جو ہے اس کو پکڑ کے چلاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 10 ہاتھ آتا ہوں, اور جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو جو بات یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں مجاہدات سے گھبرانا نہیں چاہیے, اور مومن وہی ہے, مومن کی شان ہے کہ اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے, کیونکہ آخرت اس کے لیے ہے ہی نہیں. اس لیے جتنے عیش کرنے یہی کر لو. حضرت نے فرمایا تھا کہ پھانسی کا مجرم ہوتا ہے نا, اس کی تاریخ آ جاتی کہ فلاں تاریخ کو پھانسی ہے, وہ فیصلہ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد حکومت جو ہے اس کو کہتی ہے کہ بھی اس کی جتنی خواہشیں پوری کر دو, اس کو خوب کھلایا پلایا بھی جاتا ہے, اس کی خواہش پوچھی جاتی, تو وہ مجرمانہ کھاتا ہے, اس کو پتا ہے کہ مجھے جو ہے پھانسی ہونے والی ہے, تو اس کو کیا لذت آئے گی جس کو پتا ہو مجھے 10 دن بعد پھانسی ہو جائے گی, اس کو قورمہ بریانی بھی اچھا نہیں لگے گا, لگے گا اچھا. ایسے کافر جو ہے اس کو کوئی لذت نہیں ہوتی. یہ سب ہماری آنکھوں کا دھوکا ہے کہ کافر کو عیش و عشرت ہے اور وہ بڑے آرام سے ہے. دل حضرت فرماتے تھے منہ میں کباب, دل پر عذاب, ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. وہ مجرمانہ کھاتے ہیں, مجرمانہ جو کھاتا ہے وہ لذت نہیں ہوتی اس کو. کافر تو جانتا ہی نہیں لذت کسے کہتے ہیں. تو اس کے لیے جنت یہی ہے, بس جو کھارا کھایا. السلام علیکم. اچھا, تو کافر جو ہے وہ مجرمانہ کھاتا ہے, پھانسی کا مجرم جیسے کھاتا ہے, کیونکہ وہ ہر لمحہ دوزخ سے قریب ہو رہا ہے. اس کے لیے دوزخ ہے اگر وہ توبہ نہ کرے, کفر کی وجہ سے دوزخ ہے. جیسے جیسے دوزخ کے قریب ہوتا جاتا ہے اس کے چہرے پر پھٹکار اور سیاہی اور ظلمت بڑھتی جاتی ہے. اور مومن جو ہے جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے چہرے پر نور آتا جاتا ہے, اور اس کے چہرے پر جو ہے جاذبیت بڑھتی جاتی ہے. اللہ والوں کو جو دیکھتا ہے تو بوجہ ان کے انجام کے, کیونکہ وہ جنت سے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں, ان کے چہرے پر بھی وہ تجلیات جذب اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں.
رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا, رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ.
یعنی اولیاء اللہ کو خلوت محبوب ہوتی ہے, جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خلوت محبوب کر دی گئی تھی, لیکن اپنے نفس پر صبر کر کے امت کو دین پہنچانے کے لیے, امت کو اللہ تعالیٰ سے ملانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلوت کو قربان کیا کرتے تھے جلوت پر. تو اسی طرح اولیاء اللہ کا بھی وہی ذوق ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بس تنہائی ہو, کہ اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی. تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی. تو یہ خلوت کا جو ہے یہ جو قربت مع اللہ ہے اور خاص تعلق اللہ کا ہے, تنہائی میں ہی ملتا ہے, حقیقت میں تنہائی ہی میں ملتا ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ جس کو اللہ سے خلوت نصیب نہ ہو, جب وہ خلوت میں لے کر جلوت میں دے گا, اگر خلوت ہی نہ ہوگی تو جب ملے گا نہیں تو دے گا کیا. خلوت جو ہے ذریعہ ہے اللہ تعالی سے حاصل کرنے کا, اور خلوت میں اللہ سے حاصل کرے اور جلوت میں امت کو پہنچائے.
رو رو کے کوئی مجنوں زندہ میں کہہ رہا تھا, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ, یا رب میرا ویرانہ. دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ.
دستے جنوں یعنی اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے جو لوگ ہیں, ان کی صحبت کا کوئی اس ان کی صحبت کی طاقت کوئی دیکھے. فرزانہ مانی عقل پرست لوگ, یعنی جو بات تو عقل میں آ گئی, اس کو تسلیم کر لیا, اور جو بات عقل ان کی عقل پہ فٹ نہ بیٹھی اس کو رد کر دیا.
دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ, زندان علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ, زندان علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ.
یعنی اللہ والوں کی صحبت سے اس کی آنکھیں کھل گئیں کہ حقیقت کیا ہے اور سایہ کیا ہے. حضرت تھانوی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ دین حقیقت ہے, پرندے کو پکڑ لو سایہ خود ہاتھ میں آ جائے گا. دنیا ایک سایہ ہے, جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا, وہ جو طائف صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا پہ جو مرے تھے, جو دین پر چلے تھے, دنیا انہیں دنیا بھی کیا ہے شاعر شعر شعر یاد ہے انہیں دنیا بھی مل گئی. ہاں, جو دین پر چلے تھے دنیا انہیں دنیا بھی مل گئی ہے نا, جو دین پر چلے تھے انہیں دنیا بھی مل گئی, جو دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے. چلو کہیں کے بھی نہیں رہے, وہ تو دنیا پہ جو مرتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا, کیونکہ نہ اس کے دنیا ہاتھ آتی. ہم نے تو یہ سنا دنیا آگے آگے بھاگتی ہے, پیچھے پیچھے بھاگتا ہے, اور جو دین جو اللہ کی طرف بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے. تو یہ زیادہ غلط نہیں ہوگا, طائف صاحب سے معذرت ہے. یہی ہے کہہ رہے ہیں, یہی ہے کہیں کے نہیں رہے. تو پھر مزہ نہیں آیا نا, دنیا پھر مل گئی. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا بھی نہیں ملتی, اس کو لذت بھی نہیں آتی دنیا کی. تو فرمایا کہ پھر جب دستے جنوں کی طاقت یعنی کسی اللہ والے کی صحبت اسے حاصل ہو گئی تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ میرا سب سے بڑا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہے, میرا جو ہے یہ ماں باپ بھی ذریعہ ہے میری پیدائش کا, میری کفالت کا ذریعہ ہے, لیکن منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. مجھ سے سب سے زیادہ میرے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. پھر وہ ساری غیر ضروری علاقے غیر ضروری تعلقات کو چھوڑ کر زنجیریں ساری توڑ دیتا ہے اور اللہ کی محبت کا نعرہ مارتا ہے.
دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ, زندان علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ, فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں, فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں, مل جائے اگر اے دل تجھ کو کوئی مستانہ, مل جائے اگر اے دل تجھ کو کوئی مستانہ.
کیا یہ ہے فرزانگی کو ایک دم بدل دیتا ہے, اس کی حقیقی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے. بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری, حجرے غنچہ میں کیا کرتی ہے آ سیر کچھ. کلی حضرت سے سنا ہے شعر کہ کلی جب باغ میں کلی بنتی ہے پودے میں, تو جب تک نسیم سحری نہیں آتی باد صبا نہیں آتی وہ کلی بند رہتی ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی. جب نسیم سحری چلتی ہے صبح کی ہوا تو وہ کلی کھل جاتی ہے اور خود اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے اور اپنی خوشبو سے دوسروں کو بھی مست کرتی ہے. شیخ کامل جو ہے وہ نسیم سحری کا کام کرتا ہے. شیخ کامل کے پاس چلے جاؤ تو تمہارے قلب کے اندر اللہ کی محبت کا جو خزانہ مدفون ہے ابھی ظاہر نہیں ہو رہا, تو شیخ کامل کی صحبت کی برکت سے, اس کی عنایات سے, اس کے نظر کرم سے وہ قلب کا خزانہ محبت کا مدفون خزانہ, اس پہ سے گندی گندی غلاظتیں غیر اللہ کی جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہیں. حضرت مجدد الفسانی فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, حضرت سے سنا کہ گناہوں کے کیسے سے کیسے پہاڑ ہوں صحبت اہل اللہ سب کو اڑا دیتی ہے. کیسے سے کیسے غیر اللہ دل کے اندر چھپے ہوئے ہوں, کیسے کیسے بت ہوں, وہ صحبت اہل اللہ سے سب پاک صاف ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا خزانہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے.
فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں, فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں, مل جائے اگر اے دل تجھ کو کوئی مستانہ, مل
جائے اگر اے دل تجھ کو کوئی مستانہ محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دل رانا ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دل رانا محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دل رانا گر اہل دل کی صحبت پا جائے کوئی اختر گر اہل دل کی صحبت پا جائے کوئی اختر ہو خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ ہو خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ یہی خزانہ اللہ کی محبت کا ظاہر ہو جاتا ہے اگر نفس کے خلاف مجاہدات اختیار کرے کسی شیخ کی نگرانی میں اپنے آپ نفس پہ لاکھ مجاہدات کرتا رہے لیکن یہ اس کو مولانا رومی فرماتے ہیں سیر زاہد ہر مہے یک روزہ رہا جو زاہد اپنے اوپر اعتبار کر کے اپنی عبادات پہ ناز کرتا ہے اپنے آپ راستہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ماہ میں ایک دن کی مسافت اللہ کے راستے کی طے کی اور وہ بھی پر خطر ہے کچھ پتہ نہیں کہ گمراہ ہو جائے اور سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ ہاں عارف اللہ کا پہچاننے والا اللہ کی جس کو معرفت حاصل ہو گئی ہو وہ تو ہر لمحہ جو ہے تخت شاہ یعنی عرش اعظم کے طواف کر رہا ہے کہاں سیر زاہد کہاں سیر عارف ہاں تو فرمایا کہ اہل دل کی صحبت جو پا جائے تو یہ اللہ کی محبت کا مخفی خزانہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور یہ پھر خود بھی مست ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی مست کرتا ہے پھر نعرے مستانہ ہاں اے دل دیوانہ پھر نعرے مستانہ ہاں اے دل دیوانہ پھر نعرے مستانہ ہاں اے دل دیوانہ زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ زنجیر علائق پر پھر ضرب ہو رندانہ جب یہ اشعار پڑھتا ہوں تو ڈاکٹر امام اللہ صاحب یاد آ جاتے ہیں ایک دفعہ گاڑی میں ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے تو زبان پہ خود بخود یہ آ گیا پھر نعرہ مستانہ وہ گاڑی میں چلا رہا تھا کہ ارے بھائی خدا کے لیے اس وقت نعرہ مستانہ مت مارو دھیان سے چلاؤ گاڑی اچھا پانچ منٹ کو ارشادات حضرت کے چلو یہ ختم ہونے والی ہے آج ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تھوڑی سی رہ گئی اچھا کل پڑھی ہوگی کاشف بھائی نے نا ہے نا اچھا چل حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں ارشادات درد دل جو سفرنامہ جنوبی افریقہ ہے قرآن قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے ہدایت کی کتاب ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے محل میں بلا کر سارے دروازوں پر تالے لگا دیے اور برائی کی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ ہدایت نہیں فرمائی کہ زلیخا کے پاس کھڑے رہ کر دعا کرو ففروا الی اللہ وہاں سے بھاگو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے جائے فرار پر جائے قرار نہیں ہے وہاں دعا بھی قبول نہیں ہے جہاں سے بھاگنے کا حکم ہے وہاں بیٹھ کر دعا مانگی تو آپ نافرمان ہوں گے کہ فرار کے بجائے وہاں قرار کیا لہذا یہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس سے فوراً بھاگے اور بھاگتے ہوئے جس دروازے کے پاس جاتے اس کا تالا ٹوٹ کر گر جاتا جب سب تالے کھل گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ اے میرے رب مجھے آپ کے راستے کا قید خانہ احب ہے اس چیز سے جس طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس میں ہم ساری نعمتوں کا ان نعمتوں کا تصور کریں کہ جتنی نعمتیں اللہ کو ناخوش کرنے والی ہیں اللہ کی طرف اللہ سے دور کرنے والی جو بھی چیزیں ہیں اے اللہ ہم سب کو ہم اس کے بدلے میں اے اللہ آپ کا قید خانہ ہمیں احب ہے. مجھے آپ کے راستے کا قید خانہ احب ہے اس چیز سے جس طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. تو جو اللہ اتنا پیارا ہو کہ جس کی راہ کا قید خانہ احب ہوتا ہے تو اس کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے. جب میں نے یہ بات علماء لکھنؤ کے سامنے بیان کی تو وہ عش عش کر اٹھے کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں کہ ان کے راستے کے قید خانے جان یوسف علیہ السلام کو زیادہ محبوب ہیں. بنگلہ دیش میں بھی جب میں نے یہ بات پیش کی تو ایک عالم نے مجھ سے پوچھا کہ اس آیت میں یدعونا تو جمع ہے, حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلانے والی صرف زلیخا تھی, تو یدعونا جمع کیوں نازل ہوا؟ میں نے کہا کہ یہ جمع ایسا ہے, حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں, میں نے کہا کہ یہ جمع ایسا ہے کہ یہ جمع مذکر بھی ہے اور جمع مؤنث بھی ہے. اس کی گردان ہے یدعو یدعوان یدعونا تدعو تدعوان یدعونا. یہ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بلانے والی تو ایک تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے جمع کیوں نازل فرمایا؟ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے سفارش کی تھی. گناہ پر سفارش کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا اصل جرم ہے. جو گناہ کی اعانت کرنا سفارش کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود بھی جرم کیا. اس لیے اللہ نے جمع میں مصر کی عورتوں کو بھی شامل کر لیا. بتاؤ کتنا بڑا امتحان تھا میرا. لوگ کہتے ہیں کہ پیر ایسا ہی ہے, قواعد وغیرہ کچھ نہیں جانتا. بنگلہ دیش میں جب میں نے جواب دیا تو سب عشش کر اٹھے کہ بھائی یہ پیر تو ایسا ہے کہ قواعد وغیرہ سے بھی واقف ہے. اللہ نے میری آبرو رکھ لی. کیسی حضرت کی فنائیت ہے. حالانکہ بلا شبہ جتنے ملفوظات ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ سب الہامی مضامین ہیں. میرے پینے کو دوستو سن لو, آسمانوں سے میں اترتی ہے, حضرت کا یہی عالم تھا. اب قلب کی صفائی کا مرحلہ ہے. آنکھ کو تو کوئی دیکھ سکتا ہے کہ فلاں بدنگاہی کر رہا ہے, مگر دل میں گندے خیالات کوئی پکائے تو کسی کو خبر نہیں ہے یہ صوفی ہے یا کوفی ہے. اس لیے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں سے باخبر ہے اور جو کچھ تمہارے سینے چھپاتے ہیں اس سے بھی واقف ہے. صدور سے مراد قلوب ہیں. تسمیت المحل باسم الحال یہ مجاز مرسل ہے. مجاز مرسل کیوں استعمال کیا؟ یہ کلام اللہ کی بلاغت ہے. تو نظر کی حفاظت کے بعد دوسرا عمل یہ ہے کہ گندے خیالوں سے دل کو بھی محفوظ رکھیے. تیسرا اہتمام یہ ہے کہ ٹخنا کھولیے, کبھی نہ چھپائیے. ٹخنا چھپانا حرام ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اما ظاہر الاحادیث یدل علی تحریم الاسبال. احادیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹخنا چھپانا حرام ہے. یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی اسی میں ہے, فتح الباری میں ہے, کہ ان اللہ لا یحب المسبلین. اللہ تعالیٰ ٹخنا چھپانے والوں کو محبوب نہیں رکھتے. اللہ کی محبت سے محرومی معمولی بات ہے. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں, ٹخنا چھپانے سے عیب چھپ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرض تو اللہ کی طرف سے ہے, مگر نافرمانی تیری طرف سے ہو جائے گی. ان کو ٹخنا چھپانے کی اجازت نہیں دی. تو بہرحال ٹخنا چھپانا حرام ہے. اور لباس ٹخنے سے آدھا انچ اونچائی ہو, کیونکہ سرحدی علاقوں پر بمباری ہو جاتی ہے. سرحد کے قریب بھی نہ رہو. خصوصاً جو لوگ امام ہیں ان کو تو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو تین باتیں ہو گئیں. اب چوتھی بات, یہاں حضرت نے وضاحت فرمائی تھی کہ مردوں کے لیے حکم ہے یہ کہ ٹخنا کھلا رہے, اور دو حالتوں میں ہے, جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں. اگر بیٹھے لیٹے ٹخنا ڈھک جائے تو کوئی حرج نہیں. دوسرا یہ کہ یہ حکم اوپر سے آنے والے لباس کے لیے ہے. اگر کسی کو ٹخنا چھپانے کا بہت شوق ہو تو وہ موزہ پہن سکتا ہے. اور حضرت نے فرمایا, موزہ چاہے گردن تک بنا لو. خصوصاً جو لوگ امام ہیں ان کو تو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو تین باتیں ہو گئیں. اب چوتھی بات کہ داڑھی ایک مشت رکھو. بعض لوگ ایک مشت سے کم رکھتے ہیں. یاد رکھو, دائیں بائیں اور سامنے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. داڑھی کو تیل لگا کر کنگھی کر کے رکھو. یوں نہ رکھو کہ داڑھی جھاڑی کی طرح لگے. اور یہ داڑھی کا بچہ جو ہے اس کا بھی رکھنا واجب ہے. یہ بچہ ہے داڑھی میں. گردن کے بال اگر داڑھی سے فرار اختیار کر رہے ہیں اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کا بھی قتل جائز ہے, کیونکہ یہ فرار کی سزا ہے. یہ تو ہو گیا داڑھی کا مسئلہ. اور مونچھوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مونچھوں کو باریک کر لو. شیخ الحدیث اوجز المسالک شرح موطا امام مالک میں, جو 14 جلدوں میں ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مونچھوں کے بالوں کو اتنا باریک کرتے تھے کہ دور سے کھال کی سفیدی نظر آتی تھی. اس لیے مونچھوں کو بھی باریک کرنا چاہیے، البتہ اگر اوپر والے ہونٹ کا کنارہ کھلا ہو تو تھوڑی تھوڑی مونچھیں رکھنا بھی جائز ہے، مگر افضل یہی ہے کہ باریک کر لو۔ اب بیان ختم ہوا، اس وقت یہ چار مضمون بیان کرنے ضروری تھے، یعنی آنکھ کی حفاظت، دل کی حفاظت، داڑھی ایک مشت، اور ٹخنا کھلا رکھنا، اور مونچھوں کو بالکل برابر کرنا۔ آخر میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے اللہ کے واسطے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے، نامحرم عورتوں کو مت دیکھیے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ حساب لینے والا ہے، اپنے قلب کی حفاظت کیجئے، ہمارا دل اللہ کے سامنے آفتاب کی طرح کھلا ہوا ہے، وہ دل کے ہر بیت کو جانتے ہیں، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز، بس جس کو اللہ کو حساب دینا ہے اس کو سب ہاتھ پیر شریعت کے مطابق رکھنے ہوں گے، قرآن شریف، بخاری شریف، مشکاہ شریف سب سے ثابت ہے، لہذا اپنی آنکھوں کو غلط جگہ مت ڈالیے، کتنی ہی حسین عورت ہو کہہ دو کہ میں اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا، اپنا دل توڑ دوں گا، اپنا دل توڑ دیجئے، اللہ کا حکم نہ توڑیے، ورنہ اگر اللہ انتقام لینے پر آ جائے تو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، بس اپنی خواہشوں کا خون کر لیجئے، چند دن کی محنت ہے پھر جنت میں آپ کی بیویاں یعنی مسلمان عورتیں حوروں سے زیادہ خوبصورت کر دی جائیں گی، چاہے یہاں لنگڑی لولی چپٹی ناک والی اور کالی کلوٹی ہی کیوں نہ ہوں۔ 26 سفر المظفر 1423 ہجری مطابق 8 مئی سن 2002، آج بروز بدھ کراچی واپسی کا دن تھا، جنوبی افریقہ کے مختلف شہروں سے علماء اور دیگر احباب کئی روز پہلے سے آ گئے تھے اور بہت سے اب بھی آ رہے تھے، حضرت والا کا قیام ہمیشہ کی طرح مفتی حسین بھیاض صاحب کے یہاں تھا، کیونکہ جنوبی افریقہ کا سفر مفتی صاحب ہی کی وجہ سے ہوا، یعنی انہی کی درخواست پر 1990 میں جنوبی افریقہ کا پہلا سفر ہوا تھا، اس کے بعد جتنے اسفار ہوئے سب مفتی صاحب ہی کی وجہ سے ہوئے، اگرچہ بہت سے احباب نے بارہا حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت والا کے سفر کے تمام انتظامات ہم کریں گے، مگر حضرت والا نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ مفتی حسین بھیات کو راضی کر لیں، اگر وہ مان جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مفتی صاحب نے کسی کو اجازت نہیں دی اور خود تمام اسفار کا انتظام فرمایا، صرف موجودہ سفر مولانا عبدالحمید صاحب کی دعوت پر ہوا، لیکن اس کے لیے بھی حضرت والا نے فرمایا کہ پہلے مفتی حسین بھیات صاحب کو اس کی اطلاع کر دیں، اپنے خدام کے ساتھ حضرت والا کی دلجوئی اور شفقت بھی بے مثال ہے۔ آج صبح حسب معمول 11 بجے کی مجلس ہوئی اور حضرت والا نے احباب سے ملاقات کی، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر دوپہر کا کھانا تناول فرمایا اور تھوڑی دیر قیلولہ فرمایا، اور تقریباً 4:30 بجے جوہانسبرگ ایئرپورٹ روانہ ہوئے۔ حضرت والا کو الوداع کہنے کے لیے ایئرپورٹ پر لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اگرچہ ایئرپورٹ آنے کے لیے منع کر دیا گیا تھا، لیکن جن کو معلوم نہ تھا وہ پہنچ گئے، سب لوگ حضرت والا کی جدائی کے غم سے افسردہ تھے۔ جب تک ٹکٹ وغیرہ کا انتظام ہوا حضرت والا احباب کے ساتھ تشریف فرما رہے اور آخر میں رخصت ہو کر سلام فرمایا اور لاؤنج میں داخل ہو گئے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، لاؤنج ہی میں نماز باجماعت ادا کی گئی اور بعد مغرب جہاز نے دبئی کے لیے پرواز کی، جہاں سے کراچی کے لیے پی آئی اے سے سیٹیں پہلے ہی بک کرا لی گئی تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو توفیق دیں۔